بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर ब्रूमन। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पेश समात फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप ईरान के 13वें इंतखाबात के हवाले से प्रोग्राम सुनेंगे। उसके बाद आईने सहाफत पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे सुनेंगे और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। सदारत इलेक्शन के नतीजे का ऐलान, सैयद इब्राहिम रईसी की कामयाबी का ऐलान। असल फातह ईरानी अवाम है, रहबर इनकलाब इस्लामी का पैगाम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, अमरीका को अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई के लिए अड्डे न देने का ऐलान। सऊदी जारियत के जवाब में यमन के ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी, सऊदी हुकूमत का मलिक खालिद एयरबेस निशाना बना। और अब पेश खबरें तफसील से। रहबर इंक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने हालिया इंतखाबात में असल फातह ईरानी अवाम को करार दिया है। रहबर इंक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने सदारती इंतखाबात में अवाम की भरपूर और पुरजोश शिरकत को सराहते हुए सनीचर को अपने पैगाम में फरमाया है कि इंतखाबात में हासिल होने वाली अजीम कामयाबी दरअसल अवाम की कामयाबी है। आपने अपने पैगाम में फरमाया कि ना माशी मुश्किलात का शिकवा और ना ही अवाम के हौसले पस्त करने के लिए मुखालिफिन के प्रोपेगंडे, ना वबाई बीमारी, कोरोना के खतरात जैसे अवामिल, और ना ही वोटिंग शुरू होने के बाद इब्तदाई लम्हात में पेश आने वाली बाद मुश्किलात, इनमें से कोई भी चीज़ वोटिंग में भरपूर शिरकत के लिए अवाम के इरादों को कमज़ोर न कर सकी। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने ईरानी अवाम को मुखातब करके फरमाया, 18 जून के इंतखाबात में भरपूर और बलवला अंगेज शिरकत ने आपके काबिल फ़ख्र कारनामों में एक और बाप का इजाफा किया है। आपने फरमाया कि 18 जून के इंतखाबात में असल फातह ईरान के अवाम है, जो दुश्मनों और बदखाहों के जरखरीद तशरीआती इदारों के प्रोपेगंडों के मुकाबले में उठ खड़े हुए और मुल्क के सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी का सबूत पेश किया। रहबर इंक़लाब इस्लामी ने फरमाया कि खुदावंद अलीम क़दीर ने ईरानी अवाम को जो कामयाबी अता फरमाई है और ईरान निज इस्लामी जमहूरिया पर जो नज़र करम डाली है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और ईरानी अवाम की कदरदानी करता हूँ। आपने हालिया सदारती और देही निज शहरी कौंसलों के इंतखाबात में कामयाब होने वाले अफराद के बारे में फरमाया कि इन हजरात को जो अजीम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, उन पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। रहबर इंक़लाब इस्लामी ने सदारती इलेक्शन और बलदियाती कौंसलों के इंतखाबात में जीतने वालों को मुखातब करके फरमाया کہ ایران کے باوفا عوام کی قدر کریں اور قانون نے ان کے لیے جو فرائض معین کیے ہیں ان کی پابندی کریں۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے 90% نتائج کے مطابق سید ابراہیم رئیسی ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق 90% سے زیادہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور سید ابراہیم سب سے آگے چل رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے سنیچر کو ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ مجموعی طور پر 28,600,000 ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے مطابق سید ابراہیم رئیسی 17,800,000 ووٹ لے کر سب سے آگے چل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نے مزید کہا کہ صدارتی امیدوار محسن رضائی کو 3,003,000 ووٹ، عبد الناصر ہمتی کو 2,004,000 ووٹ اور امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی کو تقریباً 1,000,000 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کی گنتی ابھی جاری ہے۔ جمال عرف نے کہا کہ دیہی اور شہری کونسلوں کے الیکشن، نس پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان کے وسط مدتی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان صدارتی انتخابات کے مکمل نتائج سامنے آنے کے بعد کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر انتخابات میں عوام کی عظیم الشان شرکت کو دشمنوں کے خلاف جنگ میں ملت ایران کی کامیابی کا موجب قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سنیچر کو اپنے پیغام میں کہا کہ ایک فیصلہ کن اور عظیم سیاسی عمل میں آپ کی بھرپور اور کم نظیر موجودگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلی اہداف کے ساتھ نیا عہد و پیمان، رہبر انقلاب کی آواز پر شاندار لبیک اور شہدائے والا مقام کے ساتھ تجدید عہد کی مظہر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ بلا شبہ ایک حساس تاریخی دور میں اس پرجوش اور قابل تعریف شرکت نے قوم کے منتخب صدر کی ذمہ داریاں مزید سنگین کر دی ہیں کہ جسے ملک کی بے پناہ صلاحیتوں، بالخصوص غیر معمولی ذہانت کے حامل انسانی سرمایہ سے استفادہ کرتے ہوئے عوام کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی سنیچر کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے۔ محمد باقر قالیباف نے رہبر انقلاب اسلامی کو جشن جمہوریت کے انعقاد اور اس میں بڑے پیمانے پر عوام کی شرکت کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان میں کاروائی کے لیے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان میں فوجی کاروائی کے لیے پاکستان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں فوجی کاروائی کے لیے پاکستان میں اڈے دیں۔ عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ خصوصی انٹرویو پیر کی صبح نشر ہوگا۔ افغانستان میں برسوں کی فوجی موجودگی کے بعد جو قیام امن کی غرض سے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے بہانے سے جاری رہی ہے، پینٹاگون نے اعلان کیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کی صورت میں دہشت گرد عناصر 2 سال کے اندر مغرب کے خلاف حملوں کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ پینٹاگون کے حکام نے اپنے تازہ ترین دعووں میں کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کی صورت میں دہشت گرد عناصر 2 سال کے اندر مغرب کے خلاف حملوں کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور القاعدہ اور داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر مغرب میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی تیاری کر لیں گے۔ امریکی وزیر جنگ لوئڈ ایسٹن اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف مارک میلی نے امریکہ کی فوجی مداخلت کی توجیہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آئندہ 3 ماہ کے اندر افغانستان سے فوجی انخلا کا عمل مکمل ہونے پر اس ملک میں اندرونی خانہ جنگی اور افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے قیام کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں غیر ملکی سفارت خانوں پر طالبان گروہ کے حملوں کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل امریکہ کے نائب وزیر دفاع رونالڈ مولٹری نے امریکی کانگریس سے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان گروہ کی پیش قدمی اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہ کے اثر نو منظم ہونے کی صورت میں امریکی فوجی افغانستان میں دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے اس قسم کے بیانات افغانستان سے غیر مشروط انخلا پر مبنی ان کے دعوے کے بارے میں ماضی سے کہیں زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا تاخیر کے ساتھ تاہم ذلت آمیز انخلا عمل میں آ رہا ہے اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس ملک میں امریکہ کی 20 سال کی فوجی موجودگی کا نتیجہ افغانستان میں قتل عام اور غارت گری، خون خرابے، دہشت گردی کے فروغ اور منشیات کی پیداوار میں ماضی سے کہیں زیادہ اضافے کے سوا اور کچھ نہیں نکلا ہے، جس نے اس ملک کا مکمل طور پر تباہی و بربادی کے تاہنے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2001 میں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف مہم اور اس ملک میں قیام امن نیز منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ روکنے کے بہانے بری طرح سے جاہریت کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس ملک کی نہ صرف اقتصادی تنصیبات تباہ و برباد ہو گئیں بلکہ قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا بازار بھی گرم ہو گیا۔ اس کے علاوہ منشیات کی پیداوار اور اس کی اسمگلنگ میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور یہ ایسی صورت میں کہ افغان حکام اور عوام ہمیشہ سے ہی اپنے ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا پرزور مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں گرین فنگس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے محکمہ صحت کے حکام نے اعلان کیا کہ ریاست مدھیہ پردیش میں ایک 32 سالہ نوجوان میں گرین فنگس بیماری کا مشاہدہ کیا گیا، جسے علاج و معالجے کے لیے طیارے کے ذریعے فوری طور پر ممبئی منتقل کر دیا گیا۔ گرین فنگس ایک نئی قسم کی بیماری ہے جسے ایسپرگلوسس بھی کہا جاتا ہے، جو بلیک فنگس، وائٹ فنگس اور یلو فنگس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کی ناک سے خونریزی ہونے لگتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور یہی اس بیماری کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے عالمی سطح پر ڈیلٹا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے تجربہ کار اور سینئر ماہر سمیہ سوامی ناتھن نے عالمی سطح پر نئے کرونا وائرس ڈیلٹا کے پھیلاؤ کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید بااثر ویکسین تیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے حفظان صحت سے متعلق ہنگامی امور کے ڈائریکٹر مائک وائن نے بھی کہا ہے کہ بعض علاقوں میں ڈیلٹا کرونا وائرس کے علامات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ برطانوی میڈیکل ریسرچ سینٹر پی ایچ ای نے بھی اعلان کیا کہ نئے کرونا وائرس کے 90% کیسز ڈیلٹا وائرس سے منسلک ہیں، جس میں 60% تیزی سے پھیلنے کی توانائی پائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرنے اور کرونا پروٹوکول پر عمل درآمد کا فقدان نیز کرونا وائرس کے مقابلے میں کامیابی سے متعلق قبل از وقت خوش فہمی کے نتیجے میں ڈیلٹا کرونا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلانے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جمعے کی رات کہا کہ یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں یمنیوں کا موقف صرف دفاعی ہے، اور جب تک یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی جارحیت جاری ہے یمنیوں کا یہ موقف بدستور جاری رہے گا۔ یمن کی سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے یمن میں فائر بندی کے بارے میں اپنی مرضی کے مطابق کی جانے والی درخواستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد کی جانب سے یمن اور یمنی عوام پر جارحیت بند اور یمن کا محاصرہ ختم کیا جانا ضروری ہے، کہ جس نے یمن اور یمنی عوام کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور اس ملک کو ہر اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملک سے جو اپنا صرف دفاع کرتا آیا ہے فائر بندی کی درخواست اور یمن کے محاصرے کے مقابلے میں خاموشی کا اختیار کیا جانا جارحے کے سامنے تسلیم ہو جانے کے مترادف ہے، جسے کوئی بھی عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے حالیہ مہینوں کے دوران یمن کی مسلح افواج اور خاص طور سے اس ملک کی عوامی رضاکار فورس سے ملنے والی مسلسل شکست کے بعد بارہا فائر بندی کی درخواست کی ہے، جن کا مقصد یمنیوں کا اپنے دفاع کے حق سے روکنا اور سعودی اتحاد کو چین و سکون کا ماحول فراہم کرنا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تک سعودی اتحاد کو موقع ملا اس نے یمنی عوام کو وحشیانہ ترین طریقے سے جارحیت کا نشانہ بنایا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ یمنیوں نے بارہا وضاحت کی ہے کہ یمن صرف اپنا دفاع کر رہا ہے، اور جب تک جارحیت بند اور یمن کا محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک فائر بندی کے لیے ہرگز کوئی مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، اور فائر بندی کے لیے جارحیت کا بند ہونا ضروری ہے۔ ایسی حالت میں کہ گزشتہ 6 برسوں سے یمن پر سعودی عرب کی جاری وحشیانہ جارحیت میں اب تک ہزاروں یمنی شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں عام شہری بے گھر ہوئے ہیں، اور یمن کی 80% بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ اس جارحیت کے باوجود سعودی اتحاد اب تک یمن میں اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی عرب کی ملک خالد ایئر بیس پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے قاصف K2 قسم کے ڈرون سے سعودی عرب کی خمیس مشید میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ آپریشن پوری طرح کامیاب رہا کہا کہ مذکورہ حملہ سعودی حملوں کے جواب میں کیا گیا، اور یہ یمن کا قانونی اور جائز حق ہے۔ یمن کا ڈرون حملہ ایسے عالم میں انجام پایا کہ جارح سعودی اتحاد نے جمعے کی شب یمن کے معرب اور سعدہ صوبوں کے رہائشی علاقوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے ان دونوں صوبوں پر 10 بار سے زیادہ بمباری کی۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے حالیہ دنوں میں بارہا یمن کے مختلف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا کہ امریکی حکومت نے تل ابیب کے سٹروم ڈوم ڈیفنس سسٹم کے لیے میزائلی ذخائر کو پورا کرنے کے لیے ایک بجٹ مخصوص کر دیا ہے۔ چینل 24 آئی نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی وزیر جنگ لوئڈ ایسٹن نے کہا کہ سٹروم ڈوم کے میزائل ذخائر کو غزہ کی حالیہ جنگ سے پہلے کی حالت میں پہنچانے کے لیے واشنگٹن مدد کرے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اس مقصد کے لیے 1 ارب شیکل مختص کیا ہے اور یہ منصوبہ امریکی کانگریس میں بھیج دیا گیا ہے جو اس وقت صہیونی حکومت کے لیے سیکورٹی امداد اور امریکی بجٹ کا جائزہ لے رہی ہے۔ امریکہ نے فیصلہ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گینٹس کے دورے واشنگٹن کے بعد کیا ہے۔ غزہ کی حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کے سٹروم ڈوم میزائل سسٹم کو بھاری نقصان پہنچا اور بینی گینٹس اس نقصان کی کچھ بھرپائی اور امداد کے لیے واشنگٹن گئے تھے۔ عراقی فوج نے صبح صلاح الدین اور الانبار میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران متعدد داعشی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ الفرات نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا کہ عراقی افواج نے ان کارروائیوں میں بڑی تعداد میں داعشی تکفیری گروہ کے ہتھیار بھی ضبط کر لیے ہیں۔ الفرات نیوز کے مطابق آپریشن کے دوران کئی داعش دہشت گردوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل عراقی فوج نے داعش کے باقیات کے خلاف صبح نینوا میں فوجی آپریشن کیا تھا اور 12 دہشت گردوں کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ حالیہ دنوں میں عراق کے بعض علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کچھ دنوں پہلے ایسی رپورٹیں ملی تھیں کہ امریکہ عراق میں داعش گروہ کو پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہے۔ عراق نے داعش کے خلاف 3 برس کی جنگ کے بعد 2017 میں اس گروہ پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کے باقیات بعض علاقوں میں اب بھی سرگرم ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور اب اس وقت اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی نوازش۔
جی ڈاکٹر صاحب، کل ایران میں الیکشن تھا اور عوام نے بھرپور حصہ لیا، پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا، اور 2 بجے رات تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا، اور آج ماشاءاللہ نتائج بھی سامنے آ گئے۔ اس نتائج کے سلسلے میں آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حالات میں یہ انتخابات منعقد ہوئے اور جس منفی پروپگنڈے کی موجودگی میں ان انتخابات کا انعقاد ہوا ہے، وہ واقعاً ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے کہ ملک کے اندر بھی کچھ عناصر ایسے تھے کہ جنہوں نے بائیکاٹ کی مہم چلائی ہوئی تھی، اسی طرح ملک سے باہر بھی استعماری طاقتیں ہوں یا بعض ہمسایہ ممالک، بالخصوص سعودی عرب نے اس سلسلے میں بہت ہی منفی کردار ادا کیا، اور ان کے کئی ٹی وی چینل اور ان کے سرمایہ سے چلنے والے میڈیا سینٹر جو ہیں وہ مسلسل اس بات کا پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ایران کے انتخابات میں عوام شرکت نہیں کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو عملی اور ممکن بنانے کے لیے انہوں نے پورا زور بھی لگایا، اور جس انداز سے رات دن ایک کر کے 24 گھنٹے اپنے میڈیا کے ذریعے سے ایرانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو اس فضا کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی جو ایک وبا ہے، جس میں آپ سمجھ دیکھ رہے ہیں ایران میں 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کرونا موزی مرض کی وجہ سے جان بھاگ ہو چکے ہیں، اور اسی طرح روزانہ اوسطاً اس وقت بھی 100-125 جو ہیں وہ لوگ انتقال کر رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں کل کا الیکشن ہوا
اور جو آخری خبر ہے کہ جو الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس میں جو ہے وہ ابراہیم رئیسی صاحب جو پہلے چیف جسٹس بھی رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ویسے اگر ہم دیکھیں تو 59,300,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹرز تھے کہ جو اپنا ایرانی شہری ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے, اور 50% کے قریب قریب جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اس میں سے اگر ہم فگرز میں جائیں تو تقریباً 18 ملین جو ہیں وہ سعید ابراہیم رئیسی کو ملے ہیں, اسی طرح 3 ملین بلکہ 3.5 ملین کے قریب قریب محسن رضائی صاحب کو ملے ہیں, 2.5 ملین کے قریب ہمتی صاحب کو ملے ہیں, اور تقریباً 1 ملین کے قریب جو ہے وہ سید امیر حسین قاضی زادے ہاشمی کو ملے ہیں. اگر کاسٹنگ ووٹ میں سے دیکھیں تو ابراہیم رئیسی صاحب نے 61.9% جو ہیں وہ کاسٹنگ ووٹ میں سے انہوں نے ووٹ حاصل کیا, اور ایک بڑی واضح برتری کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے. اور اس وقت جو ہیں وہ قانونی لحاظ سے اور خود چونکہ یہاں پہ الیکشن کو انٹیریئر منسٹری وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کی نگران ہوتی ہے, اور اس کے دوسرے موضوعات پہ خود گارڈین کونسل آبزرویشن کر رہی ہوتی ہے, تو ان دونوں کی طرف سے اب تقریباً جو ہے وہ ان نتائج کو سرکاری حیثیت دے دی گئی ہے اور اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے, اور اس لحاظ سے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 62% ووٹ لے کے رئیسی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی کا بھی اس سے پیغام آ چکا ہے, یقیناً آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کامیاب الیکشن ہوئے ہیں, اگرچہ ایران کے اندر ٹرن آؤٹ ہمیشہ ابو 60% رہا ہے اور اس دفعہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے, اس میں درست ہے کہ وہ جو معیار تھا ایران کے اندر عوام کی شرکت کا وہ اس انداز سے سامنے نہیں آیا, لیکن ہمیں بہت سارے فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے کہ کون کون سے ایسے عوامل تھے جو اثر انداز ہوئے. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کرونا ایک بہت بڑا ایشو تھا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ 80,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اس سے, اور ایک نفسیاتی طور پہ بھی لوگ گیدرنگ سے گھبراتے ہیں, پھر اس سے پہلے آپ خود اپنے میڈیا کے ذریعے سے جب لوگوں کو سوشل ڈسٹینس رکھنے کی بات کرتے ہیں تو تمام تر جسے آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سہولیات کی فراہمی کے باوجود ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ وہ الیکشن میں ووٹنگ کے لیے نہ جائے اور پولنگ بوتھوں پہ اس طرف رخ نہ کرے, تو اس کے بھی یقیناً ایک اثرات پڑے ہیں, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ایران دشمن, حکومت دشمن یا انقلاب دشمن آپ کہیں جو عناصر تھے, ان کا پروپیگنڈا بھی یقیناً کسی حد تک اثر انداز ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت بڑی تعداد اس وجہ سے نہیں آئی, لیکن بہرحال اس سے الیکشن کے جو کاسٹنگ ووٹس ہیں ان پہ ایک اثر ضرور پڑا ہے, اور البتہ اس سے ان طاقتوں کے یا ان گروہوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ آئندہ وہ کم از کم جمہوریت کا نام نہیں لے سکیں گے, چونکہ جمہوریت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی ملک میں لوگوں کو ووٹ دینے سے روکیں, بلکہ جمہوریت تو اس کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں اپنی رائے کا اظہار کریں, جمہوریت کو پروموٹ کریں, تو اس لحاظ سے بھی. تیسرے اس چیز کو بھی ماننا پڑے گا, بہرحال ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اتنی سخت گرمی کہ جو بعض تہران جیسے شہروں میں بھی 40 تک ٹمپریچر گیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تہران کے اندر بھی جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ شام کے بعد جو ہیں اس کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوا, تو اس سے اندازہ یہ ہے کہ موسم بھی بہرحال اثر انداز ہوا ہے, اور اس کو انہوں نے کسی حد تک ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے, اسی وجہ سے رات 2 بجے تک پولنگ جاری رہی, لیکن پھر رات میں پھر ظاہر ہے وہ اس انداز سے لوگ کہ جو پوری طرح ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوتے وہ تیار بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر دنیا کے دوسرے ممالک دوسری جمہوریتوں سے اگر ہم موازنہ کریں تو اس لحاظ سے تو 50% 50 ابو جو ہے ایک بہت اچھی پرسنٹیج ہے. آپ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ بلو 40% رہتی ہے, 40% ہو جائے تو بڑا اس کو کامیاب الیکشن قرار دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اظہار ضروری ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایرانی عوام نے بالآخر اس سارے پروپیگنڈے کو ناکام بنایا ہے. چونکہ جو اندازے یا جسے آپ کو جو تخمینے لگائے جا رہے تھے کہ اس دفعہ کا الیکشن جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوگا, ان اندازوں کو اور ان تخمینوں کو بہرحال ایرانی قوم نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے کئی مراحل تھے. اس میں جہاں پہ میڈیا میں ہونے والی جو ٹاکس تھیں یا مباحثے اور مناظرے تھے ان کا بھی ایک بڑا مؤثر رول ہے. پھر رہبر انقلاب اسلامی نے دو مرحلوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن سے ایک دن پہلے جو انہوں نے خطاب فرمایا اس کے بہت مثبت اثرات پڑے. پھر آپ نے صبح صبح سب سے پہلے 7 بجے جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے وہاں پہ جو گفتگو کی اس کے بھی ایرانی عوام پہ بہت زیادہ اثرات پڑے. اور ایک بڑا طبقہ کے جو اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈھیلا نظر آ رہا تھا کہ جائے یا نہ جائے یا مثلاً اپنے آپ کو لاتعلق شو کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ بھی رہبر انقلاب اسلامی کی تقریر کے بعد جو ہے وہ میدان میں آیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی پرسنٹیج جو ہے وہ ہمیں الیکشن میں نظر آ رہی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. ایران کے صدارتی انتخابات کے موصول نتائج کے مطابق سید ابراہیم رئیسی ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. 90% سے زیادہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور اعلان بھی ہو گیا اور سید ابراہیم صدر منتخب ہو گئے ہیں. ایران کے نئے وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے سنیچر کو ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ مجموعی طور پر 28,600,000 ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے مطابق سید ابراہیم رئیسی 17,800,000 ووٹ لے کر سب سے آگے جیت گئے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ علیہ سید علی خامنائی نے گزشتہ روز ووٹنگ کا آغاز ہوتے ہی حسینی امام خمینی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور فرمایا کہ آج میدان ایرانی عوام کے ہاتھ میں ہے جو اپنے ووٹوں کے ذریعے ملک کے مستقبل اور اسی طرح کئی برس کے لیے ملک کے بنیادی ترین عہدے کا تعین کر رہے ہیں, لہذا آج کا دن ایرانی قوم کا دن ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسی حقیقت کے پیش نظر عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اس ملی آزمائش میں بھرپور طریقے سے شریک ہو. یہی وجہ کہ میں ہمیشہ عوام کو انتخابات میں شرکت کی دعوت دیتا آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انتخابات کے نتیجے میں سب سے پہلے خود عوام کو فائدہ ہوگا اور حکومت ایران بین الاقوامی سطح پر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے گی. انتخابات 2021 میں ووٹنگ کا عمل 2:00 تک جاری رہا اور صدارتی انتخابات میں عدم مشارکت اور بائیکاٹ کے لیے بعض فرسودہ سیاسی عناصر اور شکست خوردہ گروہوں کی جانب سے مہینوں سے چلائی جانے والی کیمپین دھری کی دھری رہ گئی. مذکورہ عناصر کی جانب سے اس انداز سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ گویا عوام انتخابی عمل میں شرکت نہیں کریں گے اور ایران کا اسلامی نظام انتخابات 2021 میں شکست کھا جائے گا. بعض شکست خوردہ عناصر نے حتیٰ انتخابات کے آخری ایام میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم انتخاباتی عمل میں شرکت نہیں کریں گے. انتخابات سے کافی پہلے سروے رپورٹوں میں کورونا کے پیش نظر 9-21% تک رائے دہندگان میں کمی کی رپورٹس آ رہی تھیں. بہرحال ایرانی قوم نے ایک بار پھر اپنے نظام اور حکومت سے اپنی محبت, وابستگی اور عقیدت کا اظہار کر دیا ہے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آج سنیچر کو اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایک فیصلہ کن اور عظیم سیاسی عمل میں آپ کی بھرپور اور کم نظیر موجودگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اہداف کے ساتھ نیا عہد و پیمان, رہبر انقلاب اسلامی کی آواز پر شاندار لبیک اور شہدائے والا مقام کے ساتھ تجدید عہد کی مظہر ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ بلا شبہ ایک حساس تاریخی دور میں اس پرجوش اور قابل تعریف شرکت نے قوم کے منتخب صدر کی ذمہ داریاں مزید سنگین کر دی ہیں کہ جسے ملک کی بے پناہ صلاحیتوں, بالخصوص غیر معمولی ذہانت کے حامل انسانی سرمایہ سے استفادہ کرتے ہوئے عوام کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروکار لانا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالب آف نے بھی سنیچر کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عوام نے انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے. محمد باقر قالب آف نے رہبر انقلاب اسلامی کو جشن جمہوریت کے انعقاد اور اس میں بڑے پیمانے پر عوام کی شرکت کی مبارکباد بھی پیش کی. ایران کے حالیہ انتخابات میں عوام کی شرکت نے سامراجی طاقتوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ بلا شک و شبہ گزشتہ عرصے میں زیادہ سے زیادہ دباؤ سمیت تمام سامراجی حربے ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 خرداد، 8 ذی قعدہ اور 19 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 8 ذی قعدہ سن 379 ہجری قمری کو 4ویں صدی ہجری کے مشہور ایرانی منجم اور ریاضی داں ابو حامد ساغانی کا انتقال ہوا۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ ان کو علم نجوم، ریاضیات، ہندسہ اور حیت کا مسلم استاد مانا جاتا ہے۔ ابو حامد کو استرلاب اور رصد خانے کے دیگر آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں نئی چیزیں بھی پیش کی ہیں۔ انہوں نے بغداد میں ایک رصد خانہ بنایا اور ستاروں کی رصد کا کام شروع کیا۔ استرلاب کے بارے میں ان کی کتاب قابل ذکر ہے۔ آٹھ ذیقعدہ سن 385 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری کے معروف محدث، مصنف اور فقیہ علی بن عمر دار قطنی نے بغداد میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کر کے مصر اور شام کا سفر کیا اور وہاں کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ان کی کتابوں میں کتاب سنن معروف، سنن دار قطنی اور المختلف و المتلف قابل ذکر ہیں۔ انیس جون 1877 عیسوی کو پہلی بار ہیلی کاپٹر کی پرواز کا تجربہ کیا گیا۔ ایک اطالوی انجینئر انریکو فورلانینی نے مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ میں یہ تجربہ کیا۔ یہ نئی ایجاد شدہ مشین بغیر رن وے پر دوڑے عمودی طور پر زمین سے پرواز کرنے اور اترنے، نیز ہوا میں معلق رہنے کی قوت رکھتی تھی۔ اس کا نام ہیلی کاپٹر رکھا گیا۔ ابتدائی ہیلی کاپٹر کے ڈھانچے کو بعد میں ایک روسی موجد سیکورسکی نے مکمل کیا، چنانچہ یہ ایجاد انہی کے نام پر رجسٹر کی گئی۔ انتیس خرداد سن 1330 ہجری شمسی کو ایرانی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی نے ایران کی قومی تیل کمپنی کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لیے۔ اس سے پہلے 29 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو ایرانی تیل کو قومی اجانے کا بل پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں پاس ہوا تھا۔ اس دن یعنی 29 اسفند کو ایرانی مسلمان عوام نے وسیع استقامت اور جد و جہد کے بعد شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ آیت اللہ کاشانی اور ڈاکٹر مصدق کی تجویز اور ایرانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں بل پاس ہونے پر اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد برطانوی تیل کمپنی کی اجارہ داری ختم کر دی گئی۔ برطانوی تیل کمپنی کی اجارہ داری ختم ہونے کے بعد اس کمپنی کے غیر ملکی ملازمین، جن کی تعداد 450 سے زیادہ تھی، اجتماعی طور پر ایران سے چلے گئے۔ اس کے بعد حکومت برطانیہ نے وسیع سیاسی اقدامات انجام دیے اور ایران کو فوجی حملے کی دھمکی بھی دی۔ انتیس خرداد سن 1356 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور دانشور ڈاکٹر علی شریعتی کا لندن میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1312 ہجری شمسی میں شمال مشرقی ایران میں واقع شہر سبزوار کے قریب ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم ادبیات میں حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ شاہی حکومت کے خلاف سیاسی جدوجہد بھی شروع کی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مزید تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور سوربن یونیورسٹی سے تاریخ مذاہب میں ڈاکٹریٹ کر کے واپس ایران آ گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے تہران کے ایک بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز حسینی ارشاد میں لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کی جملہ تصانیف میں اسلام اور انسان، تاریخ تمدن، حج اور فاطمہ فاطمہ ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 19 جون کو عیسائیوں میں یوم عشائے ربانی منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یہودائے اسخر یوتی نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کی جائے پناہ کے بارے میں بتایا تھا۔ عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے تخت دار پر چڑھا دیا اور پھر آپ کو دفنا دیا۔ تدفین کے 2 راتیں اور 1 دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری رات کو حواریوں کے درمیان تھے تو آپ نے ان کو نان قطیر اور شراب نوش کرنے کو دی اور فرمایا کہ یہ روٹی میرے بدن کے ٹکڑے ہیں اور شراب میرا خون۔ یہ ایک رسم ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ کیتھولک عیسائی ہفتے میں ایک بار، پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس عیسائی مہینے میں ایک بار یہ رسم انجام دیتے ہیں۔ سمعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ ہم بتاتے چلیں کہ انتخابات کے حوالے سے یہ ہمارا آج کا آخری پروگرام ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پروگرام کے آغاز میں بتا دیں کہ سید ابراہیم رئیسی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔
چم مقدسی که بر فراز آسمونه، ایران ما تا همیشه قهرمان میمونه، خدا میدونه حقتون قهرمانی، میریم به سمت قله های جهانی، جهانی به عشق هر چی حماسه‌ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره، یا علی بگو حماسه‌ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره، شو به زانو در میاره. به عشق پرچم سرنگمون جون میدی، به دنیا معنی غرور و غیرت و نشون میدی، ما از نسل اسطوره های دلیری، واسه هر وجب از خاکمون میمیریم،
ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیباشو به زانو در میاره.
سامعین، عوامی حاکمیت پر مبنی نظاموں کی بنیاد عوام کے ووٹوں اور ان کی رائے پر استوار ہوتی ہے. ایران کا اسلامی جمہوری نظام بھی اسی بنیاد اور اسی اصول پر، ایران کے عوام کے ارادوں اور ان کی خواہشات کی بنیاد پر تشکیل پایا ہے، اور اس کے تمام ارکان عوامی دینی حاکمیت کی بنیاد پر استوار ہیں. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر قوم سے اپنے نشری خطاب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہمارے عظیم امام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی جمہوریہ کی فکری اور نظریاتی اساس کا تعین کیا، اور اسے مختلف نو سیاسی نظریات کے مقابلے میں پیش کرنے کے بعد عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اہم اقدامات انجام دیے، لیکن اسلامی جمہوریت ان کی سب سے اہم خلاقیت، جدت اور نوآوری ہے. یہی دینی اور مذہبی جمہوریت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس یادگار اقدام کی دور حاضر اور مستقبل میں حفاظت اور نگہبانی ضروری ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے بنیادی آئین کے جس میں جمہوریت اور اسلامیت کو نظر میں رکھا گیا ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنیادی آئین میں صدر کی ایک شرط اس کا سیاسی اور مذہبی شخصیت کا حامل ہونا اور تقوی اور امانت داری کو برقرار رکھنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی امور کے شعبے کا سربراہ دانش مندانہ اقدامات کے ذریعے سیاست میں عوام کے مفادات کو مد نظر رکھے اور عقائد کے میدان میں عوام کی رہنمائی کرے. اس اہم نقطے پر زور دینا کہ اسلامی جمہوریہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظام کی بقا کا شاندار راز جمہوری اور اسلامی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اور یہی امر حال اور مستقبل میں صحیح راہ دکھاتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے بانی انقلاب اسلامی کی 32ویں برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں اس ضمن میں فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی اسلامیت اور جمہوریت میں جدائی کی بحث کو دہراتا ہے، ملت ایران کا ہمدرد نہیں اور اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے در پہ ہے.
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس مسئلے کی ایک مفصل وضاحت میں عوام پر انحصار کرتے ہوئے دینی حکمرانی کو ایک منطقی اور عالمانہ نظریہ قرار دیا، نہ کہ ایک جذباتی نظریہ، اور فرمایا دینی حاکمیت اسلامی تعلیمات سے وجود میں آئی ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا ہے اس نے قرآن کا مطالعہ اور اس پر غور نہیں کیا ہے. ایران کے بنیادی آئین میں جمہوریت اور اسلامیت کو نظر میں رکھا گیا ہے، اور اگر ان دونوں عوامی حاکمیت اور دین میں سے کوئی ایک کمزور ہو تو اسلام اور ایران دونوں کا نقصان ہوگا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اسلامی جمہوریہ ایران کی پرشکوہ بقا کا راز یہ دو الفاظ ہیں، جمہوری اور اسلامی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کے تصور اور نظریے کو پیش کیا اور اسے عملی شکل عطا کی. اس نظریے کے نفاذ میں ان کا اصل سہارا اسلام اور عوام کے سلسلے میں ان کی عمیق معرفت تھی. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی معارف کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع اور گہری شناخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نظام کی بقا کا راز کیا ہے. کہا کہ اسلامیت اور جمہوریت اسلامی انقلاب کی بقا اور اس کے تحفظ کے دو اصلی عناصر ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ شرق و غرب کے مختلف سیاسی نظریات کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ کے حکومتی نظریے کی تخلیق ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی معارف کی پشت پناہی کی بنیاد پر اسلامی جمہوری نظام کی داغ بیل ڈالی، اور وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کی حاکمیت اور عوام پر پختہ یقین رکھتے تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی معارف کی پشت پناہی کی بنیاد پر اسلامی جمہوری نظام کی داغ بیل ڈالی، اور وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کی حاکمیت اور عوام پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ مختلف میدانوں میں جملہ انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت ملک کی سلامتی اور استحکام کی علامت ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں ایران کو اور اس کی جمہوریت اور قومی اقتدار اعلیٰ کو داغدار کرنے کے مقصد سے سیکولرزم کے نظریے کی شکل میں نفرتوں، اختلافات اور دھمکیوں کا سامنا رہا ہے، لیکن ان تمام دباؤ کے مقابلے میں عوام کی بابصیرت استقامت نے دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔
سامعین، ایران کی ایک سیاسی شخصیت محمد ہاشمی رفسنجانی کا کہنا ہے کہ انقلاب کے ذریعے نظام کا نام رکھا جانا یہ اسی طرح ہے جیسے آئین میں بھی آیا ہے، جمہوریت اور اسلامیت، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے رکن ہیں، اور بانی انقلاب اسلامی نے بھی انہی موارد پر تاکید کی ہے۔ جمہوریت عوام کی شراکت، ووٹ اور ہر میدان میں موجود رہنے کے معنی میں ہے، اور اسی طرح جیسے امام نے تاکید کی ہے، ووٹ کا پیمانہ عوام ہے۔ اسلامیت یعنی یہ کہ نظام کے تمام قوانین اسلامی احکام کے دائرے میں ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی تقریر میں اسلامی جمہوری نظام کو عوام مخالف سمجھنے والوں کو دو حصوں میں قرار دیتے ہوئے فرمایا، ان میں سے کچھ مخالفین سیکولر لبرل ہیں جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو لبرلز اور ٹیکنوکریٹوں کے ذریعے تشکیل دیا جانا چاہیے اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس طرف اشارہ کیا کہ دینی جمہوریت کے مخالفین کا دوسرا گروہ مذہب پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عوام کو دینی حکمرانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ کہ لوگوں کے اعتماد کے بغیر دینی حکومت بنانی چاہیے جو حالیہ برسوں میں ایک انتہا پسند دہشت گرد گروہ داعش کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔
سامعین، ایران کے سیاسی طرز نگار جعفر درونا کا کہنا ہے کہ بلا شبہ رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیمتی ورثے یعنی اسلامی جمہوریہ کے مقدس نظام کے تحفظ میں اپنا ایک اہم ترین کردار ادا کرتے ہوئے جمہوریت اور اسلامیت کو منطقی طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے دعووں کے برخلاف کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تضاد اور نفرت میں ان دو اقسام کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو مکمل طور پر ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کے قابل بنایا، اور یہ مانا کہ جمہوریہ کی ابتدا اسلام سے ہوتی ہے اور اس کی جڑیں وہ جڑیں ہیں جو خالص محمدی اسلام کی فکری بنیادیں ہیں۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی عوام کو اسلامی جمہوریہ کی شناخت سمجھتے ہیں اور عوام کو اسلامی جمہوریہ کا ایک اہم ستون شمار کرتے ہیں اور نظام کی قانونی حیثیت کو استعمال کرنے کی بنیاد کے طور پر عوام کے ووٹوں پر زور دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی نظام کی پالیسی عوام پر بھروسہ کرنا رہی ہے۔ درحقیقت عوامی حاکمیت اسلامی جمہوری نظام ہی ہے۔ اسلام کے دائرے میں اور اسلام اور اسلامی نظریے کی رہنمائی کے ساتھ ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی جمہوریت کو اس لیے اہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مغربی سیاسی نظام سازی کے نمونوں کی تقلید کرتی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ترقی پر مبنی فطرت اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے، اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ اس سے انسان کے تحفظ اور وقار اور مذہب اور دنیا کی خوشحالی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔
سامعین، اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے قائد انقلاب نے فرمایا، ہم دینی عوامی حاکمیت کو ترقی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، ہم معنوی نشو و نما اور مادی ترقی دونوں کو دینی عوامی حاکمیت کا ایک بہت ہی اہم عنصر سمجھتے ہیں، جس کا فائدہ ہم نے دنیا اور عوام کی آخرت کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے ہمیشہ خبردار کیا ہے، وہ ہے اس سازش کی شناخت اور دشمنوں کو شکست دینا۔ آپ نے اپنے بیانات میں وضاحت فرمائی ہے کہ انتخابات میں شرکت نہایت ہی اہم ہے۔ ملت ایران کے دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ انتخابات میں عوام کی شرکت کو کم اہمیت ظاہر کریں۔ دشمن الیکشن کے انعقاد کرانے والے اداروں کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسلامی جمہوریہ میں عوامی دینی حاکمیت کے ادارے کمزور ہوں اور اسلامی جمہوریہ پر الزامات عائد کریں۔ یہ نظریات جمہوریت کے ایک جزو اور قومی اور دینی اقتدار اعلیٰ کی شراکت کے طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اہمیت اور کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ در حقیقت انتخابات میں حصہ لینے کا ایک اہم اثر قومی ہمدردی اور ہم آہنگی کو تقویت دینا اور حکومت کو دشمنوں کے خطرات سے نمٹنے میں مدد کرنا اور دشمنوں کے دباؤ اور حملوں سے خوفزدہ نہ ہونا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ سامعین، آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کیہان، ایران سے شائع ہوتا ہے۔ روزنامہ کیہان لکھتا ہے، شکایتوں، بد انتظامی اور کرونا کے باوجود عوام نے نئی تاریخ رقم کی۔ گزشتہ روز ایرانی عوام ایک بار پھر میدان میں اترے تاکہ وہ ثابت کریں کہ عظیم قومی امتحان یعنی انتخابات میں کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات، تمام تر شکایتوں، مسائل، فطری اور غیر فطری موقف اور مخاصمتوں کے باوجود ایرانیوں کے لیے قومی جشن میں بدل گیا۔ جمعے کے روز ایرانی قوم کے عزم کے قلم سے ملک کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ایرانی عوام نے زرعی قلم سے بیلٹ پیپرز پر یہ لکھ دیا کہ یہ شہید قاسم سلیمانی کی سرزمین ہے اور یہاں کا بچہ بچہ جنرل قاسم سلیمانی ہے جو ہر میدان میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم لکھتا ہے، امریکہ مشرق وسطی میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے پیٹریاٹ میزائلوں کی 8 بیٹریوں کو کچھ ملکوں سے واپس لانے کا فیصلہ کیا، جن میں سعودی عرب، کویت، اردن اور عراق بھی شامل ہیں۔ اخبار کے مطابق بائیڈن حکومت مشرق وسطی میں اینٹی میزائل سسٹم کو غیر معمولی طور پر کمزور کر رہی ہے، جو دراصل اس علاقے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی پر نظر ثانی کا نتیجہ ہے، کیونکہ فوج اب چین اور روس کی جانب سے پیدا ہونے والے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ لکھتا ہے، قانون میں غیر آئینی ترامیم پر حکومت کا الیکشن کمیشن سے مذاکرات پر غور۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی کے ذریعے منظور کردہ ترامیم پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات پر حکومتی کمیشن کے ساتھ مذاکرات پر غور کر رہی ہے۔ بدھ کو دی نیوز نے خبر شائع کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی سے منظور کرائی جانے والی ترامیم پر تحفظات ہیں۔ اور آخر میں ہندوستان کے اخبار روزنامہ سیاست کی ایک خبر سن لیں، گجرات میں تبدیلی، مذہب کے خلاف پہلی گرفتاری۔ گجرات پولیس نے جبری اور دھوکہ بازی والی مذہبی تبدیلی کے خلاف نئے قانون کے تحت ریاست میں پہلی ایف آئی آر درج کیا۔ یہ قانون ان معاملوں کو انسداد کے لیے بنایا گیا جن میں شادی کے ذریعے مذہب جبرن تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر نشر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم 11ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین قاضی نور اللہ شوشتری کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو نہایت ہی متقی و پرہیزگار، زاہد و پارسا اور عظیم مجاہد تھے، جنہوں نے حقانیت کا دفاع کر کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ثالث کے نام سے مشہور ہوئے۔
سامعین، انسانی تہذیب و ثقافت تمام چیزوں سے زیادہ ایثار و قربانی کی مرہون منت ہوتی ہے کہ جو چراغ آگاہی و پارسائی کو پورے معاشرے کے لیے مفید جانتی ہیں، وہ علماء جن کے زمانے کی سختیاں اور ظلم و ستم انہیں حقیقی سعادت و کامرانی کی راہ میں مجاہدت سے نہ روک سکے، ان علماء شیعہ کی تاریخ زندگی بخوبی واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے خالصانہ ایمان اور فولادی عزم و ارادوں نے مایوس کن حالات و شرائط کے باوجود بیداری کے پرچم کو بلند کیا اور علم و ایمان کے عظیم خزانے کو تاریخ کے نشیب و فراز سے صحیح و سالم نکال کر نئی نسل کے حوالے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج کے پروگرام میں ہم 11ویں صدی کے معتبر فقیہ اور عالم اسلام کے عظیم الشان عالم و مجاہد قاضی نور اللہ شوشتری کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے، جنہوں نے مذہب اہل بیت کے حقانیت کے دفاع میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ثالث کے نام سے مشہور ہو گئے۔
عالم مجاہد سید قاضی نور اللہ شوشتری ایران کے صوبہ خوزستان کے شہر شوشتر کے ایک علم و ایمان کے نام سے مشہور خاندان میں 956 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید شریف الدین تھا اور آپ اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے ایک اور علوم نقلیہ اور عقلیہ میں صاحب آثار تھے۔ آپ کے دادا اور تمام بھائی ماہر اور زبردست عالم دین تھے۔ اسی طرح سے آپ کے پانچ بیٹے بھی اپنے زمانے کے زبردست عالم و ادیب تھے۔ قاضی نور اللہ شوشتری نے شوشتر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کا سفر کیا اور وہاں پر اس زمانے کے عظیم اساتذہ مولا عبد الواحد شوشتری کے درس میں شرکت کی اور فقہ و اصول، کلام، حدیث اور تفسیر جیسے علوم اسی استاذ عظیم سے حاصل کیے اور مولا محمد ادیب قاری تستری سے ادبیات عرب و تجوید قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ نیز عبد الرشید شوشتری اور مولا عبد الوحید تستری جیسے علماء سے بھی اجازہ روایت حاصل کیا۔
سید قاضی نور اللہ شوشتری نے 993 ہجری قمری میں ہندوستان ہجرت کی اور صوبہ اتر پردیش کے شہر آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت ہندوستان میں اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اکبر بادشاہ نے اپنے پڑوسی ملکوں کی زمینوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی اور ایک وسیع و عریض خطے پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ نیز بہت سے شہر اور آبادیاں بسائیں۔ وہ دانشوروں سے بہت زیادہ محبت اور ان کا احترام کرتا تھا، لیکن کسی خاص دین کا پیرو نہیں تھا۔ جب قاضی نور اللہ شوشتری ہندوستان آئے تو اپنے علم و دانش اور اپنی قابلیت و استعداد کی بدولت جلد ہی اکبر بادشاہ کے مقربین میں ہو گئے اور 35 سال کی عمر میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ قاضی نور اللہ شوشتری نے قاضی القضات کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے اکبر بادشاہ سے یہ شرط رکھی کہ ممکن ہے میں دینی مسائل کے اصلی منابع کے مطابق تحقیق کروں، اس کے ذیل میں فقہی حکم بیان کروں، لہٰذا اس تحقیق و جستجو کے نتیجے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ میں کسی ایک مسلک کی پیروی کروں گا اور ایک ہی مذہب کے مطابق فتوی جاری کروں گا، بلکہ میں اپنے اجتہاد کو بروئے کار لا کر فتویٰ دوں گا، مگر اس فتوی کے بیان میں رائج فقہ سنتی سے باہر نہیں جاؤں گا، اور اہل سنت کی چار فقہوں شافعی، حنبلی، مالکی یا حنفی میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق فتویٰ جاری کروں گا۔ اکبر بادشاہ نے قاضی کے شیعہ ہونے کے باوجود ان میں موجود صلاحیتوں اور استعداد کی بنا پر آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔
قاضی نور اللہ شوشتری اسلامی مذاہب کے تمام فقہی مباحث پر اس قدر مسلط تھے کہ آپ کے جاری کردہ تمام فتوے اور فیصلے علماء اہل سنت قبول کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی علمی ذہانت کا چرچا ہونے لگا اور اہل علم خوش ہو ہو کر داد و تحسین سے نوازنے لگے۔ آپ پر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے فقہی مسائل کو خود ان کی کتابوں سے، یعنی شیعوں کو فقہ شیعہ، حنفیوں کو فقہ حنفی، مالکیوں کو فقہ مالکی، حنبلیوں کو فقہ حنبلی اور شافعیوں کو فقہ شافعی سے بیان کرتے اور درس دیتے تھے۔ قاضی نور اللہ شوشتری عادل تھے اور فیصلے کے وقت رشوت دینے والوں یا رشوت لینے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے اور صرف حق کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کے اس کارنامے نے بہت سے بزرگوں اور صاحبان قدرت کو رنجیدہ کر رکھا تھا، لیکن عام افراد اور انصاف پسند شیعہ و سنی علماء ان سے راضی و خوشنود تھے۔
Thank you. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی نور اللہ شوشتری نے ابتدائی دور میں اپنے مذہب کو تقیہ کی وجہ سے چھپا رکھا تھا، اور مورخین کے ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ بعض تاریخی شواہد جیسے مناظرے، تالیفات اور اس زمانے کے علماء کے نظریوں کے اظہار کے مطابق ان کی مذہب تشیع سے وابستگی ہر ایک پر آیا تھی۔ یہ وہ پہلے بڑے مبلغ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مذہب تشیع اور محبت اہل بیت کی تبیین اور ترویج کی۔ قوی احتمال پایا جاتا ہے کہ آپ مدت و تقیہ میں زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب بھی تشیع کے دفاع اور اس کی ترویج کے لیے ضرورت لازم ہوئی تو اپنے مذہب کو واضح و آشکار کیا۔
مشہور و معروف کتاب مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری کی ایک جامع اور فارسی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ آپ نے یہ کتاب بھی مذہب تشیع کے دفاع میں تحریر کیا ہے۔ چونکہ مذہب تشیع کے مخالفین ہمیشہ اس بات کی صحیح کوشش کرتے تھے کہ مذہب تشیع کے وجود کو صدر اسلام سے نہیں بلکہ زمانے صفیہ اور نویں صدی ہجری قمری سے پیش کریں، لہذا اس کتاب میں مؤلف محترم نے تاریخ مذہب تشیع اور بزرگان تشیع سے لوگوں کو روشناس کرایا ہے۔ آپ نے بزرگان تشیع کے نام و القاب، نسب و خاندان، تاریخ، رہنے کی جگہ اور ان کی وفات، ان کی خدمات، استقامت اور جن تحریکوں میں شرکت کی ہے، مذہبی اعتقادات کی طرف رجحان، آثار، خطبات، مخالفین اور موافقین سے مناظرہ اور بے شمار مفید معلومات کو سند اور حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے، اور منظور نظر شخص کے بارے میں اس کے زمانے اور اجتماعی حالات اور اسی طرح تمام اسلامی فرقوں اور ان سے مربوط تمام منابع و ماخذ کے بارے میں معلومات فراہم کیا ہے۔
قاضی نور اللہ شوشتری فاضل، عالم، متدین، صالح، علامہ، فقی، محدث، سیرت و تاریخ سے آگاہ، فضیلتوں کی جامع ترین اور تمام علوم میں نقد و نظر کی صلاحیت سے مالا مال شخصیت کے مالک تھے۔ نیز فارسی و عربی زبان میں شعر کہتے اور مدح ائمہ طاہرین علیہم السلام میں ان کے قصیدے مشہور ہیں۔ شہرہ آفاق کتاب مجالس المومنین، جو ایک طرح سے انسائیکلوپیڈیا شمار ہوتی ہے، 400 برس پہلے ایسے حالات میں لکھی گئی ہے کہ جب تحقیقی امور سے متعلق اسباب و وسائل مہیا نہ تھے۔ اسی طرح سے سیاسی و اجتماعی شرائط و حالات اس قدر بدترین تھے کہ شیعہ علماء آزادی کے ساتھ تالیف و تحقیق انجام نہیں دے سکتے تھے، لیکن ایمان راسخ اور مستحکم ارادہ باعث بنا کہ شہید قاضی نور اللہ شوشتری نے اس کتاب کو آدھی رات میں بدبین نگاہوں سے چھپا کر مکمل کر لی، جبکہ نہ آپ کو اس کے عوض پیسوں کی لالچ تھی اور نہ نام و نمود اور شہرت کی تمنا، بلکہ اس کتاب کے لکھنے میں اس قدر مصروف تھے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ آپ اس بات سے بھی باخبر تھے کہ شر پسند عناصر انہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، اس کے باوجود آپ نے یہ کتاب تالیف کی اور حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام سے منسوب کی۔ آپ نے مکتب اہل بیت علیہم السلام پر دشمنوں کی جانب سے ہونے والے حملوں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں، یہ بندہ ناچیز مدتوں صبر و شکیبائی کی بلاؤں میں گرفتار تھا، دوسروں کے سامنے تقیہ اور مدارہ کی زندگی بسر کی اور بہت ہی مضطرب و پریشان اور خوف زدہ تھا، بلاخر جس چیز کا خوف تھا وہی ہوا۔ آپ نے بے چینی اور اضطراب کے باوجود اس کتاب کو تحریر کیا اور اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہوں اور اپنی اسی کتاب کو اپنا شفیع قرار دے رہا ہوں۔ یہی خلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ پروردگار عالم نے اس عالم ربانی کو نصف شب میں لکھی جانے والی کتاب کو اتنا بابرکت بنایا کہ 4 صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی دینی طلاب عقائد کی کھتیوں کو سلجھانے اور درک کرنے کے لیے احقاق الحق اور مجالس المومنین جیسی 2 گراقد کتابوں کے ہمیشہ محتاج رہے ہیں۔ علامہ محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ نے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ ہر شیعہ پر لازم قرار دیا ہے۔
علامہ قاضی نور اللہ شوستری نے ہندوستان میں تبلیغ و قضاوت اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر شاہ کے زمانے میں قاضی نور اللہ شوستری کے خلاف مضمون پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور درباری علماء اور مقربین نے نور اللہ شوستری کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ مثلا قاضی شیعہ ہے، اپنے آپ کو 4 فقہوں کا پابند نہیں سمجھتا ہے اور اپنے فتوے مذہب امامیہ کے مطابق دیتا ہے۔ آپ کے دشمنوں نے بہت زیادہ سہیوگ کوششیں اور حربے استعمال کیے تاکہ قاضی نور اللہ شوستری کے متعلق جہانگیر بادشاہ کے نظریے کو بدل دیں۔ دوسری طرف جب قاضی نور اللہ شوستری نے مارکت العرا کتاب مجالس المومنین تالیف کی تو تمام دشمنوں نے طے کر لیا کہ ان کا خاتمہ کر دیں، اور آخر کار برائی اور بدگوئی اور طرح طرح کی جھوٹی شکایتیں کر کے بادشاہ کو راضی کر لیا کہ قاضی نور اللہ شوستری پر حد جاری کریں اور انہیں معین شدہ تعداد کے مطابق تازیانہ ماریں، لیکن اس سید مظلوم کے جو اس وقت یعنی 1019 ہجری قمری میں 80 برس سے زیادہ کے تھے، اس قدر تازیانہ مارا کہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اسی وجہ سے آپ کو شہید سالس کہتے ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری کے خونین جنازے کو اکبر آباد آگرہ ہندوستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس عالم جلیل القدر کی قبر مطہر آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ سامعین، ہم اپنے پروگرام کو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے اس نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے بعض گروہ کے لیے قتل اور بعض گروہ کے لیے موت کو معین کیا ہے، اور ہر شخص کے مقدر میں جو وقت معین لکھا گیا ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کی اطاعت میں شہید ہو جاتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ ہم گزشتہ پروگراموں میں آپ کو ایرانی فن تعمیر میں بعض قدرتی عناصر جیسے پانی کے لیے حوض وغیرہ کے لیے خاص اہتمام کیے جانے کی جانب اشارہ کر چکے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ایرانی فن تعمیر میں سبز و گل اور پھولوں کی کیاریوں وغیرہ کے لیے خاص جگہ ڈیزائن کیے جانے کا ذکر کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی معمار اپنے فن و ہنر دو روشوں، حقیقت پسندانہ طرز اور اخلاقی آئیڈیل سے استفادہ کرتے تھے۔ حقیقت پسندانہ طرز میں ایرانی معمار فطرت و نیچر کے حقیقی حجم و شکل سے استفادہ کرتا ہے اور ایک خوبصورت نقش و نگار کا منظر کھینچتا ہے۔ اس طرز تعمیر کا سرچشمہ یعنی عمارتوں کو گل بوٹوں اور درختوں سے مزین کرنے کا سرچشمہ انسان کی زندگی میں سبز و گل کے تقدس کے بارے میں قدیم عقائد و خیالات ہیں۔ ایرانی معمار قدرتی مناظر کے حسین پہلوؤں کو برقرار رکھتے ہوئے گھروں میں ان کے بنیادی کردار و اقدار کو ظاہر کرتے تھے۔ قدیم معاشروں میں درخت زندگی کا مظہر رہا ہے، اور بعض پیڑ پودے اور جڑی بوٹیاں قدیم دین و آئین میں اہم اور نمایاں کردار کی حامل نہیں ہیں، حتیٰ اسلام جیسے توحیدی ادیان کی بہت سی مقدس عمارتوں کو درخت اور گل بوٹوں سے مزین کیا گیا ہے۔ مثال طور پر متعدد عمارتوں کی ڈیزائنوں میں انگور کی بیلوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ انگور کی بیلیں مشرق میں زندگی اور نظام کی علامت تصور کی جاتی رہی ہیں۔ ایران کی مسجد نائین اور تیونس کی مسجد جامع قیروان کی محرابوں کے طاقوں میں موجود درخت انگور کی شاخوں اور پتوں کے اسلامی نقش نباتی تزئین و آرائش کے نمونے شمار ہوتے ہیں۔ البتہ بعض محققین اس درخت کو عقل و خرد کا مظہر یا درخت دنیا و حیات بھی سمجھتے ہیں۔ نباتی تزئین و آرائش کا ایک دوسرا نمونہ گیاہ پیچک سے استفادہ اور داخلہ دروازے پر اس کے بیلوں کی پینٹنگ کرنا ہے۔ معماروں کے ہاتھوں گھروں کے باب داخلہ یا انٹری گیٹ پر اس کی نقاشی کا مقصد جمالیاتی پہلو کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہی اس کے سلسلے میں جاویدانہ طاقت کے سلسلے میں پایا جانے والا تصور بھی ہے۔ گیاہ پیچک کو عام لوگ مصیبت و بلا دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور ایرانی معماری میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ایران کے تاریخی شہروں میں ہمیشہ ہی مختلف قسم کے باغات موجود رہے ہیں۔ ایران کے ہر علاقے میں وہاں کے ماحول و موسم کے لحاظ سے باغات سے متعلق فن تعمیر خاص خصوصیت کا حامل رہا ہے۔ ہر شہر میں بہت سے ایسے باغات موجود ہیں جو عمومی یعنی عام لوگوں کے لیے رہے ہیں۔ ان باغوں کے چار بڑے راستے ہوتے تھے جن کے درمیان پانی پینے کے لیے آب نما اور چشمے ہوا کرتے تھے۔ ان باغوں کے اطراف میں سنوبر کے بلند و بالا درخت ہوا کرتے تھے جن کے نیچے گل یاسمن و گل سرخ سے ڈھکی ہوئی الاچیق بنی ہوتی تھے۔ لورستان سے ہزار سال قبل مسیح سے حاصل ہونے والے نوادرات اور تانبے پیتل وغیرہ کی اشیاء پر جاری پانی کے ساتھ ساتھ درختوں کے نقش و نگار موجود ملے ہیں کہ جو ایک خشک سرزمین کے لیے پسندیدہ ترین منظر ہے۔ قدیم ایرانیوں کا خیال تھا کہ پانی اور گل بوٹوں کو نقصان پہنچانا فرشتوں کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ حکامہ رشیوں کے دور میں کوروش نے شارد میں ایک بڑا باغ بنایا جس میں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک درخت لگایا تھا۔ یونانی مورخ گزنفون نے بیان کیا ہے کہ کوروش اپنے مہمانوں کو یہ باغ دکھانے کے لیے لے جاتا اور تمام دیکھنے والے باغ میں خوبصورت درختوں، ان کے درمیان موجود فاصلے اور نظم و ترتیب اور باغ میں موجود پھولوں کی خوشبو سے حیران رہ جاتے تھے۔ حقامنشی باغات کی ڈیزائن مستطیل ہوتی تھی اور ان میں سڑکیں بھی بنائی جاتی تھیں، جبکہ ان میں درختوں کو متقاطع شکل یا قطع بندی کی طرز پر لگایا جاتا تھا۔ یہ باغات نہایت وسیع و عریض ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کا رقبہ 25 کلومیٹر مربع تک پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ ایک ساسانی بادشاہ کے دور میں بھی ایک باغ لگایا گیا تھا جو ماحول کے لیے ایک اچھی تبدیلی شمار ہوتا تھا اور بے نظیر ہندسی یا جیومیٹرک تنوع کا حامل تھا۔ تخت سلیمان یا کاخ فیروز آباد جیسے ساسانی دور کے محلوں کے باغات ایک دریا یا چشمے کے قدرتی مقام پر لگائے گئے ہیں۔ اس دور کے خلاق معماروں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسی فضا تیار کی ہے جو قدرتی ماحول کے استحکام اور بقا کی بھی موجب ہے۔ ابتدائی اسلامی صدیوں میں اسلامی تمدن کے وجود میں آنے سے ایرانی باغ سازی میں ساسانی نمونوں کی پیروی کی جاتی تھی، لیکن بہت سے محققین صفوی دور کو ایران میں باغات کو وجود میں لانے کا عظیم الشان دور سمجھتے ہیں۔ اس دور میں باغات درحقیقت شہر میں فزیکل ڈھانچے اور ایک سبز منظومے کی حیثیت رکھتے تھے جو پورے شہر پر اثر انداز ہوتے تھے۔ اس دور میں باغات لگانے کا سلسلہ شہر قزوین اور پھر اس کے بعد اصفہان سے شروع ہوا جو صفویوں کے باغ لگانے کے ہنر اور فن تعمیر کا جلوہ ثابت ہوا۔ ہشت بہشت، چہل ستون اور باغ فیض صفوی دور کے معروف باغات ہیں۔ نباتی ایرانی معماری میں جنس اور نو سے قطع نظر اس کی جگہ چمن کے لیے کیاری اور افادیت نہایت قابل توجہ ہوا کرتی تھی۔ گل و چمن تباہ کن قدرتی عناصر کے مقابلے میں باغ کی حفاظت میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایرانی گھروں اور باغات میں پھول اور چمن مختلف اہداف من جملہ سائے، پھل اور گھر کی تزئین و آرائش کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ افادیت ایرانی فن تعمیر کی ایک اصلی خصوصیت ہے، لہذا اکثر درخت پھلوں کے لیے اور پھر سائے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ شہتوت، انگور، انجیر، سیب، گلابی، آلو بخارا اور اخروٹ وغیرہ کے درخت ایرانی گھروں اور باغات میں لگائے جانے والے اہم درخت ہیں۔ مشرقی ممالک میں باغ لگانے کا طریقہ ایرانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے مغل بادشاہ بابر نے باغ لگانے کے ایرانی طریقے کو ہندوستان منتقل کیا اور آگرہ میں ایرانی طرز کے باغ لگوائے، جن میں کچھ اب بھی موجود ہیں، اور اس کے جانشین جہانگیر نے بھی کشمیر میں ایرانی طرز کے کئی باغات لگوائے۔ ویلڈورانٹ نے اپنی کتاب تاریخ تمدن میں لکھا ہے کہ ایرانی طرز کے باغات کی مختلف ملکوں نے نقل و پیروی کی اور عربوں، مسلمانوں اور ہندوستانیوں نے اور قرون وسطی میں یورپیوں نے بھی اسے اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرون وسطی میں جب یورپ کے شہروں میں باغ اور پارک کا تصور تک نہیں تھا، ایران کے اکثر شہروں کے اطراف میں سرسبز و شاداب باغات لگے ہوئے تھے جو شہر کے لوگوں کو آرام و آسائش کے سامان فراہم کرتے تھے۔ ویل ڈورانٹ نے لکھا ہے کہ یہ باغات خوبصورتی، لطافت اور انواع اقسام کے درخت اور گل بوٹوں کی وجہ سے اس دور میں قابل فخر تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبزہ و گل سے ایرانیوں کی دلچسپی ان کے تمام فن و ہنر میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی دلچسپی اور رغبت کا اثر قالینوں، قالیچوں اور دریوں کے ڈیزائن، شاعرانہ تخلیقات اور زیادہ تر اکثر آرٹسٹوں کی پینٹنگز میں نظر آتا ہے۔ چار باغ ایرانی فرش 17ویں صدی عیسوی سے متعلق ہے، جو 130x262 سینٹی میٹر میں بنا ہوا ہے اور دنیا کے مادودے کمیاب و معروف قالینوں میں سے ایک ہے۔ یہ قالین ایک طولی محور اور دو عرضی محور کا حامل ہے، جس کے تقاطوں پر دو حوض بنے ہوئے ہیں اور فرش گل بوٹوں، درختوں اور پرندوں کی تصاویر سے مزین 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ قالین کی اصلی زمین سرخ اور اس کا بارڈر سرمئی رنگ کا ہے۔ قالین کے مرکزی حصے یعنی بیچ میں ایک حوض بنا ہے، جس کے اطراف میں جانوروں، پرندوں اور گل بوٹوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ برتن، پلیٹیں اور کپڑے کی جو ایرانی تاریخ کے مختلف دور سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک پر ایرانی باغات اور پھولوں کی تصویریں ہیں، جن میں پیچ در پیچ درختوں اور جاری پانی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔